أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بغیر کسی شیطانی رکھنے کے ہم نہ صرف یہ کہ آج کے پارے کو بلکہ اس سے اگلے پاروں کو بھی آسان درجے پہ کر سکیں اور پھر ساری زندگی ہم اس پہ عمل کر سکیں. شروع کرتے ہیں. 22 پارہ ہے آج کا ہمارا گول. نحمدک و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 22 پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم 21 پارے کے کچھ ہائی لائٹس دیکھیں گے. بہت کچھ ہے ہر پارے میں. اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک میں ہی 4 یہ چیلنج کیوں ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کے نے اپنے بندے پہ نازل جو کی ہے تو لاؤ پھر کسی کو لے. لفظوں کے فرق کے ساتھ 4 یہ چیلنج ہے. میں اس چیز کی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ اس جیسی کوئی اور کتاب لانا تو دور کی بات ہے. اس کو سمجھ لینا, اس پہ غور و فکر کر لینا اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا, یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے خاص مدد اور توفیق مانگتے ہوئے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ, جو تیرے فرشتوں نے کہا تھا کہ سبحانکا, اللہ تو پاک ہے اور ہم تو تیری عبادت کا وہ حق ادا کر ہی نہ سکے جو کہ کرنے کا حق تھا. تو ہر پارہ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے. کچھ چیزیں جو اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دیکھ لیجئے. شوہر بیوی کے رشتے پہ بات ہوئی. اتنا ہوم ورک آپ نے آج تک کسی پارے میں نہیں کیا جتنا آپ نے آج کیا اس پہ. ماشاءاللہ ہر طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے. چلیے آپ کے ذاتی حالات ہم نہیں پوچھتے, لیکن الحمدللہ بس اتنی سی بات کہہ دوں گی کہ یہ چھوٹا چھوٹا اظہار جو شوہر بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے یہ کئی کدورتوں کو دور کرتا ہے. ہماری طرف سے ہونے والی بہت ساری کمیوں بیشیوں کی تلافی کرتا ہے اور ہم سب کو انا کے خول سے نکالتا ہے. شوہر بیوی کے رشتے میں انا والی بات ہی نہیں ہے, وہ تو وہی ہے, ہم ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں. ہم تو نفرتوں اور غصے اور گلوں اور شکووں کا اظہار کرنے کے لیے بہت جلدی تیار ہوتے. تو شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا رشتہ. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن ہدوں و رحمتن ہے للمحسنین, جو احسان کے درجے پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں قرآن ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور پھر ان کے لیے رحمت بھی بنتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, جس کا چاہے بڑھا دے جس کا چاہے کم کر دے. اور پھر ہم نے سورت روم میں یہ سیکھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, دین کی طرف اپنے آپ کو فوکسڈ کر لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق دیکھا تھا سورت احزاب میں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ ہم پر ہماری ذات سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ ہمیں اس حق کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آیت کا ٹکڑا جس کو پڑھ کے تو سب سے زیادہ ہمیں شرم آنی چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ جو سورہ سجدہ آیت 9 میں قلیلم ما تشکرون, بہت تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو, اور جو شکر بھی کرتے ہو وہ بھی بڑا تھوڑا ہے. واقعی اگر بندہ شرمندہ ہو سکے نا تو اس آیت کو پڑھ کر ہو جائے. پھر اس کے بعد صبارن شکور, دو لفظ ہم نے دیکھے. اصل میں صابر سے صبار, شاکر سے شکور. آج صابرہ بن جائیے, ایک وقت آئے گا آپ کو صبارہ بھی بنا دے گا. آج شاکرہ بن جائیے, کل آپ کو اللہ شکورہ بھی بنا دے گا. یہ مرحلے ہوتے ہیں, ایک سٹیپ پہ چڑھیں تو دوسرا سٹیپ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اور پھر ہم نے سورۃ الاحزاب میں دیکھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت اسوہ حسنہ. چلیے اس میں سے اب جو آخری آیتیں تھیں اس کو ہم جب پڑھیں گے ابھی تو اس کو اگلے حصے کے ساتھ لگائیں گے. کچھ چیزیں ہم سورۃ الاحزاب کے ناطے سے دیکھیں گے, لیکن کچھ ہائی لائٹس اب ہم 22 پارے کے دیکھ لیں. اس پارے کا موضوع ہے رشتوں کو جوڑنے کے ناطے میں منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں شروع میں آپ کو میں نے یہ بات سورۃ نساء کے غالباً آغاز میں یا 5 پارے کے شروع میں بتائی تھی کہ کتنی قسم کے رشتے ہیں, نسبی, سحری, رضائی. 3 رشتے یاد رکھے. نسب سے وہ ہیں جس کو میں اور آپ سگے رشتے کہتے ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, ماموں, خالہ, پھوپھی, چچا وغیرہ وغیرہ. رضائی رشتے جو آج ہمارے کلچر میں تو بہت کم ہیں, لیکن وہ کیا ہیں کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس عورت اور اس عورت سے متعلقات کے ساتھ اس کے دودھ شریک رشتے بنتے ہیں, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. حلیمہ سعدیہ تھی آپ کی ماں, اور اسی طرح سے شیمہ آپ کی بہن تھی. تیسری قسم کے رشتے ہیں سحر سے, جو ہم نے دیکھ لیا 19 پارے میں, سسرالی رشتے. آپ کا سسرال یا کسی کا سسرال, یعنی آپ کے بھائی کے ساتھ جو آپ کی بھابھی بیاہی گئی تو وہ بھی سحر سے بنی, ٹھیک ہے. بس اس کے علاوہ قرآن سنت میں صلہ رحمی کی اتنی باتیں ہیں, لیکن کوئی اور چیز مجھے نہیں ملی, خاص طور پہ جو آج کے پارے میں اور پچھلے پارے میں اس کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے, وہ ہے منہ بولے رشتے. ہمارے کلچر میں بھی یہ بہت اہم ہے. میں نے اس کو بھائی بنایا ہوا ہے, وہ فلاں کپڑے والا میرا بھائی ہے, اور میں نے اس کو بہن بنا لی ہے. با جی آپ کے لیے اتنے کا, سب کے لیے یہ 500 کا اور آپ کے لیے یہ 400 کا, کیوں بھائی میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ آپ نے یہ باتیں کبھی سنی ہے؟ چلیں بھائی نہیں بھائی بن کے یہ سستا کر دیں. یہ ان عورتوں کی ٹون بول رہی ہوں جو شاپنگ کرتے وقت بڑی ہوشیاری سے 100-200 روپے بچاتی ہیں اور اپنی عزت اور اپنی حیا کا جنازہ کر لیتی ہیں. پھر کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی کے دوست ہیں تو میں نے ان کو بھی بھائی بنا لیا. اور پھر ہوتا کیا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, المسلم اخو المسلم, اور ہر مسلمان مسلمان کی بہن ہے. لیکن حرام حلال کے فرق کے بغیر, محرم اور غیر محرم کے فرق کے بغیر, سر عام صرف اس سوچ کے ساتھ کسی کو ملنا, یہ میرا بھائی ہے. اچھا بھائی ہے, چلے یہ بھی ہو گیا, میں تو اس کو بھائی سمجھتی ہوں, ٹھیک ہے ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے, یہ تو میرے بیٹوں کی عمر کا ہے. اماں کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا, یہ غیر محرم ہے. ارے چھوڑو, یہ میرے بچوں کے برابر ہے. نندوں اور دیوروں کے بچوں کو اسی طرح گلے لگ کر ملنا جیسے اپنے بچوں سے ملتے ہیں, جائز نہیں ہے, شرن جائز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو میرے سے اتنے چھوٹے ہیں, تو دیکھیے چھوٹے کیا بڑے کیا, آپ کی تو شادی پہلے ہی ہو چکی ہے, دوسرے سے تو ہو بھی نہیں سکتی آپ کی. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی ادھر شادی اب ہو سکتی ہے کہ نہیں. پھر تو ہر شادی شدہ عورت کا ہر مرد سے پردہ کھل جائے, کیونکہ وہ ایک مرد کے حصار میں, نکاح کے حصار میں, تو بس وہ تو پھر بند گئی. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے منہ بولے رشتوں میں, اور وہ کیا ہے کہ کسی کو ایڈاپٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو اپنا نام دے دینا. دیکھیے آپ ایک جملہ لکھ لیں, آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. لڑکا ایڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ, بیٹا نہیں. یتیموں کے بچوں کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں, فیملی میں کوئی بہت ہی لیفٹ اوور ہے, کوئی بھی ہے, کسی کو کوئی پالنے والا نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. شرط ہے لیکن کہ اس بچے کو نام آپ اپنا نہیں دیں گے. اس پہ بھی قرآن نے بہت رہنمائی کی کہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے پھر بھی یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں, ٹھیک ہے. ٹیک کیئر کر سکتے ہیں, آپ کفالت کر سکتے ہیں, لیکن بچے سے یا دوسروں سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارا بچہ. لیکن ایک بات جو میں بڑے شعور سے کہوں گی, کسی ایسے بچے کو جس کے اپنے ماں باپ زندہ, کبھی ماں کی گود سے نہ چھینی ہے اور کبھی اس کو اس باپ کے دستے شفقت سے دور نہ کریں. یہ کب ہوتا ہے؟ مثلا کسی کی اولاد نہیں ہے, اللہ نے نہیں دی تو کیا ہوا؟ اب یہ تو دیکھیے آپ کو اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, میں نے بھائی کا بیٹا لینا ہے, میں نے اپنے جیٹھ کا بچہ لے لیا, اب وہ فلاں بچہ ہو رہا ہے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں نے لینا. یہ ظلم ہوگا؟ یقین کریں کہ ایک ماں کے سوچ سے دیکھ لیجئے تو 10 کے بعد 11 بھی بچہ کیوں نہ ہو, اس کو وہ اتنا ہی پیارا ہے. اور دوسری بات ہے کیسے بچے سائیکولوجیکلی بگڑتے ہیں اور مسئلے بہت پیدا ہوتے ہیں بعد میں. تو بہرحال ایک صورت ہے, آپ کسی کے بھی بچے کو اڈاپٹ کریں. ویسٹ میں تو یہ اتنا بگ پروجیکٹ ہے, میں تو کہتی ہوں اللہ ہم مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں, ہمیں تو سارے بچے اڈاپٹ کر لینے چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ تو اب وقت ہی نہیں ہے بتانے کا. ہمارے بچوں کو اٹھا اٹھا کر غیر مسلموں میں دیے جا رہے ہیں. ذرا سی ماں باپ کی طرف سے بچے کو چٹکی کٹ جائے اور وہ بچہ آ کے اسکول میں بتا دیں, یہ کیا ہوا ہے؟ ماما نے مارا. ماما گھر میں بعد میں پہنچے گی, پولیس پہلے پہنچی ہوگی. اور لیتے ہیں بہانے بہانے بچے اور پکڑ کے اپنے اپنے لوگوں میں دے کے. اور دو بہن بھائی اگر پکڑے ہیں نا تو دونوں کو اکٹھے نہیں رکھتے, ایک کو اس کے پاس دیں گے, ایک کو کسی دوسرے شہر, تاکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں. فرعون کا تو کھلا نظام تھا نا, یوزب بے ہونا بنا کم. یہاں تو بہت سارے ایشو ہیں جس کو پیچھے کر دیجئے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ایشوز آئیں, تو کبھی بھی اللہ کے قانون کو پامال نہ کیجیے. ہر ایک کے ساتھ اچھا جذبہ رکھیے, شوق رکھیے. پھر اسی طرح کزنس, ویسٹ میں کرسچینٹی سے متاثر ہوتے ہوئے اب یہ جملہ بچے بولنے لگ گئے کہ کزن میرج الاؤڈ ہی نہیں. ماں باپ کہیں بھی کہ کر لو چچا کے بیٹے, تایا کے, ماموں کے, پپو کے, کہتے نہیں میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں, وہ تو میرا بھائی ہے, ہم تو ایک گھر میں پلے بڑے ہیں. تو دیکھیے یہ اتنی زیادہ عقل مندی بھی اچھی نہیں ہوتی. باقی چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ زید کے ناطے سے جہاں جہاں بات آئے گی وہاں کریں گے. کچھ چیزیں جو اس بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں, ایک ٹاپک لکھ لیں اس بارے کا, رشتوں سے ہٹ کے بے مثال معاشرہ. پورا پارا آپ کو خاص طور پہ صورت احزاب, ایک آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل فیملی, آئیڈیل ریلیشن شپس, آئیڈیل وائفس اور آئیڈیل طریقے سے ایک عورت کا دنیا میں جینا دکھاتی ہے. چونکہ رشتوں کی بات تھی ورنہ میں نے اس کا ٹاپک یہی رکھنا تھا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, ہم سیکھیں گے کیا اس بارے میں. آج کی عورت امہات المومنین سے زیادہ نیک اور فرما بردار نہیں ہو سکتی, لہٰذا ہمیں انہی کی زندگیوں کو رول ماڈل بنانا ہے. شروع میں ہی آپ دیکھیں گے کہ جن کے درجے ہیں سوا, ان کی مشکلیں ہیں سوا. جتنا زیادہ کوئی انسان عزت میں, شہرت میں, محبت میں اوپر جاتا جائے, اتنا اس کو کیئرفل زیادہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہاتھ ہلائے جو مرضی کرے کوئی نہیں دیکھے گا, میں ذرا سا ہاتھ ہلاؤں گی نا آپ سب دیکھیں گے, کیونکہ مجھے آپ نے تھوڑا سا اپنے سے اوپر بٹھا دیا, یہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں ثابت کر کے اس بارے میں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, اور ہم سب کو اس چیز کا یقین دلا دیا کہ اگر ان کے لیے لباس, حجاب اور آواز اور مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے معاملے میں کچھ قیود اور پابندیاں تھیں, تو تم آج کی عورتیں اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. پھر ہم سیکھیں گے کہ سچائی ایمان کی نشانی ہے. انسان سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اللہ ہمارا بھی نام لکھ لے اور ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے, اسے رد کرنا گناہ عظیم ہے. پھر اسی طرح اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کرنا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے, زندگی سے بے جا رسموں کو نکالنا ہے. آج اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایک رسم اکھاڑنا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رسموں کی جڑیں ہمارے کلچر میں, ہمارے دلوں دماغوں میں ایسے رچی بسی ہوتی ہیں جیسے برگد کے درخت کی جڑیں بسی ہوتی ہیں. تو ایک رسم کی جڑ اکھاڑنا, میرا حال ہے کہ 100 درختوں کو اکھاڑنے سے بھی مشکل ہے. لوگ سب سے زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں اپنی رسموں اور رواجوں اور طرز زندگی کے لیے. اللہ کے نبی کی ذات کو کتنے بڑے امتحان میں ڈال کر اس معاشرے کے ناطے سے اللہ نے کیسے آزمایا, یہ آج اس بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے دیکھیں گے نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے اور اس کو آسان کرنا ہے. عورت کے گھر سے نکلنے اور عورت کے وجود سے دوسروں کو آزمائش نہ بنانے کے کیا طور طریقے ہیں. اپنی دعوتوں کو مختصر کرنا ہے اور دعوت کے اختتام پر جلدی سے رخصت ہو جانا ہے. کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے, عورت چھپانے کی چیز ہے باہر نکلتے ہوئے پردے کا اہتمام کرنا ہے، اپنے عقائد درست کرنے ہیں، توحید پہ قائم رہنا ہے، دل زبان اور عمل سے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ابھی زبان سے بول دیجیے الحمدللہ. مایوسی کفر ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس عمل کو آسان کر دیں. یہ پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوگا. پچھلی آیتیں چونکہ اینڈ پہ پڑھتے ہیں اور آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت بھی کم ہوتا ہے اور آپ بھی تھکے ہوتے ہیں، تو یہاں سمجھ لیجئے سورۃ احزاب کیا ہے. دو لفظ لکھیے، پھر انشاءاللہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. آج کے دو لفظ جو پورے میڈیا پہ اور پورے دشمنوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام پہ باتیں چھانٹتے ہیں، وہ ہیں وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی جنگیں کیوں تھیں، کیا تھا، آپ نے اتنی جنگیں کیوں لڑی، اور دوسری یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی شادیاں کیوں ہیں. اتنا اعتراض تو ابو بکر صدیق کو نہیں تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کم عمر ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عمر ہونے پہ، جتنا آج کے سو کالڈ مہذب لوگوں کو ہے. اپنی شادیوں اور اپنے گھر والوں کو تو شاید ہی کوئی دیکھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کرتے کرتے رنگیلا رسول جیسی کتابیں تک لکھ دیں. تو سمجھ لیجئے کہ سورۃ احزاب ان دو سوالوں کا جواب دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں کی. کیونکہ غزوہ خندق جو تھی نا، یہ ایک حد فاصل ہے. اس جنگ کے اینڈ پہ اللہ کے نبی نے بولا تھا، آج تک دشمن آتا تھا اور ہم دفاع کرتے تھے، اب اس کے بعد ہم آیا کریں گے اور وہ دفاع کرے گا. یعنی اس سے پہلے کی جنگیں ڈیفینسو تھی اور بعد میں اوفینسو ہو گئیں. ان دو پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، صرف نعتیں نہیں پڑھنی، سیرت بھی پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، تاکہ ہم سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہمارے نبی میں کوئی کمی نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کے ماں باپ کو برا کہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، تو کوئی آپ کے میرے نبی کو برا کہے تو آپ کو مجھے اچھا لگے گا. اور جب ہم دوسروں کی زبان سے باتیں سن کے اپنے نبی کو دشمنوں کی نظر سے دیکھنے لگ جائیں، تو بتائیے کیا ہماری نبی کے ساتھ نسبت قائم رہے گی. پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ غزوہ خندق کے ہم نے کچھ پیچھے قصے پڑھے ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا اس قسم کے مجاہدوں سے گزار کر. سخت سردی کی دنوں اور راتوں میں خندق کھودنا اور پھر ایک مہینہ وہاں پہرا دینا، یہ اصل میں انصار اللہ کا ٹریننگ کورس تھا. یہ سب کچھ کروا کے گئے تھے اللہ کے نبی، تبھی تو پھر آپ کے بعد اٹھنے والے فتنے، جس میں سے ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر بھی آج کے بارے میں آئے گا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ. ایسے موقع پہ پھر صحابہ بالکل ایسے کھڑے ہوئے کہ کوئی آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا. تو غزوہ خندق ایک اعصابی جنگ تھی، 10,000 کا لشکر تھا لیکن مسلمانوں کے پاس اسباب بہت تھوڑے تھے. کیا پتہ چلتا ہے کہ مخلص ہونے کے دعوے داروں کی زندگی میں کبھی کبھی بدر آئے گی، جہاں پلانڈ جنگیں ہوں گی اور ان ایکسپیکٹڈ فتح حاصل ہوگی، اور کبھی عہد بھی آ سکتی ہے کہ صرف ایک بات نبی کی پیچھے ڈالنے سے اللہ تعالیٰ جیتی ہوئی جنگ کو برابر پہ کھڑا کر دے گا. اور اسی طرح احزاب بھی آئے گی، ہو ہوائے گا کچھ بھی نہیں، ایک تیر نہیں ٹوٹا ہوگا کہہ لیجئے، لیکن اینڈ بہت خوبصورت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جائے. چلیے اب ہم چلتے ہیں پارے کے پہلے رکوع پہ، 31 سے 34، فیو آیتیں ہیں جس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے. ٹاپک لکھیے چادر اور چار دیواری، پھر سلیش لکھیے قید ہے یا تحفظ. میں ایک چھوٹی سی بات سے یہ بات سمجھا دوں کہ ہم اس میں کیا پڑھنے لگے. پاکستان میں رہنے والوں کو تو اس لفظ سے کوئی بھی اجنبیت نہیں ہے. ایک ایسا دور بھی گزرا کہ اسی ملک کی پڑھی لکھی اور ماڈرن عورت نے اپنے ماڈرنائزیشن کے اظہار کے لیے جو نعرہ لگایا تھا، وہ کہتا چادر اور چار دیواری اپنے پاس رکھو، اور یہ کہہ دیا کہ یہ چادریں ڈالو مردوں پہ اور چار دیواریاں توڑو، اور عورتوں کو تو گھروں میں بند کر دیا اور اسلام نے یہ کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے جیل جس میں مجرم کو رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بہت ہی سیکیور پلیس، کوئی تحفظ کی جگہ، بینک سمجھ لیجئے، کوئی بہت ہی بڑی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے جس کے چاروں طرف پہرے ہیں. وہاں کون جاتا ہے؟ کسی ملک کی امبیسی اور اسپیشلی امریکہ کی، وہ تو جا کے دور ویرانوں میں بناتے ہیں کہ اس کے تو قریب بھی کوئی نہ پھٹکے. یہ سارا پروٹوکول کیوں ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس، کیونکہ وہاں قیمتی چیزیں ہیں. سمجھ آ گیا؟ جیل کے تصور سے مجرم، قید، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے تحفظ سے سیکیورٹی، قیمتی. جو عورت خود کو مجرم سمجھے گی نا، اس کو تو چادر اور چار دیواری قید لگے گی، جیل لگے گی، کیونکہ اندر گلٹ ہے. اور جس عورت کو لگے گا آئی ایم پریشیس، میں بڑی قیمتی ہوں، میں تو ڈائمنڈس کی طرح ہوں، میں تو جیمز اینڈ جیول کی طرح ہوں، تو اس کو چادر اور چار دیواری ایک تحفظ لگے گی. چلیے اب پڑھتے ہیں. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. میں یہاں اکثر رک کر ایک بات ہر اس بہن کو کہتی ہوں، اپنے آپ کو بھی اسی میں ڈال کر، کیونکہ نبی کی بیویاں تو نبی کے حرم میں تھیں نا، ان کا تو مقام کیا ہے، وہ تو مہات المومنین تھی. وہ چاہے بالکل شروع دور میں، یعنی جوانی کی ابھی پہلی بہار بھی نہیں آئی تو بیوہ ہو گئیں، عائشہ صدیقہ، اور ففٹیز میں جا کر دنیا سے گئیں، لیکن دوبارہ شادی نہیں کی. جیسے اپنی ماں حرام ہے، نبی کی ساری ازواج آپ کے بعد امتیوں پہ حرام تھی، کیونکہ اللہ ایک نبی اور امتی کا پردہ اکٹھا نہیں کھول سکتا تھا. جس طرح اس دور میں نبی کی بیویاں فرسٹ لیڈیز تھیں، رول ماڈلز تھیں، آج کے دور میں میں یہ جملہ اب آپ کو اور خود کو کہوں گی، لستن کاحد من النساء. کون سی عورتیں جن کے ہاتھوں میں قرآن آ جاتے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے لگ جاتی ہیں، جو انصار اللہ بن کے چوکیدار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے دیتے نہیں تھکتے. آپ اور میں بھی عوام عورتیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ ہمارے ہر عمل کو دیکھیں گے. اللہ کئی چیزیں ہم پہ جائز قرار دے گا، لوگ ناجائز قرار دیں گے. اللہ اجازت دے گا، رخصت دے گا، بلکہ پسند کرے گا، اور لوگ آپ کو ایسے گھوریاں ڈال کر دیکھیں گے. اچھا جی، تو یاد رکھیے، اپنے اس مقام کی لاج رکھیے. کسی بہت بڑے مرد کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے نا عورت کی، تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں، اب ذرا سوچ کے رہنا، تم بڑے بہت بڑے افسر کی بیوی ہو. تو ہم سب کو اس قرآن اور اس دین کی بے عزتی نہیں کرانی. اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑیے کہ کسی کو آپ کے اندر ایک انگلی گھسانے کی بھی جگہ نہ ملے. انسان ہے، کمزوریاں تو ہوں گی، لیکن ریبیلیس نہیں ہونا، وہ کام نہیں کرنے جو عام لوگ کرتے ہیں. تو آج سے اپنے لیے ایک پروٹوکول لکھیے، میں عام عورت نہیں ہوں. بلکہ میں نے اس کا ایک ٹاپک اور بھی سوچا ہوا تھا، اگر کہیں تو وہ بھی لکھ لیں، ابھی آتی آئے تو اس کے ساتھ لکھا دیتی ہوں آپ کو. گھر سے سبھی نکلتے ہیں، دن رات عورتیں مرد گھروں سے جاتے ہیں نا کاموں کے لیے، پھر واپس آتے ہیں، لیکن خاص عورتوں کی خاص مصروفیات اور عام عورتوں کی عام مصروفیات. ایک عام عورت گھر سے نکلتی ہے بچے کو لینے دینے چھوڑنے، گروسری کرنے کرانے، یہ کچھ. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کسی خاص کام کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیے، اس وقت بھی میں اور آپ دونوں ہی گھر سے نکلے ہوئے ہیں نا. پوچھئے خود سے، کیا یہ میرا آپ کا گھر سے نکلنا اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اب اگلی آیتوں کو ذرا بڑے آرام سے سنیے گا. فرمایا، نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے. یعنی عورت نکلے، بات کرے، یہ تو نہیں ہے کہ عورت کی بات ہو ہی نہیں سکتی مرد سے، ورنہ یہ جملہ کیوں ہوتا. تو یہاں سے لکھ لیجئے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. مطلقاً عورت کی آواز کوئی نہ سنے، یہ ناممکنات میں سے ایک ناممکن بات ہے. یہ تو ناممکن سے بھی بڑا ناممکن ہے. کیا ہر عورت کے پاس گھر میں ہر وقت ایک مرد ہوگا کہ جو بیل ہو اور وہ باہر جا کر پوچھے، اور فون کی گھنٹی اور پوچھے ہیلو کون؟ کیونکہ اگر عورت نے اٹھایا اور ادھر سے کوئی مرد بولا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر فطری بات ہے. ہاں، جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جب تم اگر پرہیزگار ہو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو آیتیں ہیں اللہ کی اور رسول کی جو باتیں یعنی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ ایک عورت کو معلمہ بنایا جا رہا ہے، وَذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، کیا بتا دیا اس میں کہ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ بہت ہی مختصر سی آیات، لیکن ایک عورت کی پوری زندگی کا اس کے اندر لائف اسپین ہے۔ چند باتیں ہیں، پہلی بات دیکھیں، خواتین گھر سے باہر جا سکتی ہیں، صحابیات بھی جاتی تھیں، امہات المومنین بھی جاتی تھیں، محدثات بھی جاتی تھیں، اور اسی طرح بعد کے دور کی نیک عورتیں بھی جاتی تھیں، لیکن شرائط اور آداب کے ساتھ۔ نمبر ایک، بلا ضرورت گھر سے مت نکلیے، نکلیں تو اوپنلی بناؤ سنگھار کر کے مت نکلیے، کہ گھر سے نکلنے سے لے کے بازار میں سے گزرتے ہوئے اور اس پارٹی ہال اور شادی میں موجود بیروں ویٹر سے لے کر ہر مرد کی رال ٹپکے آپ کو دیکھ کر۔ بناؤ سنگھار کرے پر اس کا اظہار نہیں کرنا۔ پھر بے پردہ ہو کر مت نکلے، اور وہ خوشبو جس سے دوسرے متوجہ ہوں مت لگائے، اور ایک اور چیز لکھیے، وہ زیور اپنے جسم پر مت پہنے جو بجنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سر سے پاؤں تک پردے کی چیز ہے، یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے۔ جی، سنن ترمذی کی روایت ہے 1173۔ تو لکھ لیجئے کہ عورت کا وقار اور عزت پردے ہی میں ہے۔ جب تک عورت پردے میں رہتی ہے، وہ خوبصورت رہتی ہے، وہ باعزت رہتی ہے، اس کی عصمت محفوظ رہتی ہے، اور اگر پردہ بھی ہو ماسیوں والا، لمبا سا چوغا، خمار نیچے بھی اوپر بھی، دیکھ کے لگے ہی نہ یہ کوئی بڑے گھر کی عورت ہے، یا کوئی ماسی گھر سے کام کر کے نکلی ہے، یا کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، یا کوئی ان پڑھ عورت ہے، اتنا سادہ حال خلیا ہو کہ جس کو دیکھ کر واقعی کوچٹتی ہوئی نگاہ نہ ڈالے، اور اگر پھر جن چیزوں سے خود کو چھپائے اس پہ اتنی فینسی آرائش اور زبائش، اور وہ حجاب اور وہ نقاب ہی اتنے فینسی اور اتنے ٹکے اور اتنے خوبصورت ہوں، تو مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی دیکھیں گی کہ یہ کہاں سے ملتے ہیں، ہم بھی لے لیں۔ پردے کا مقصد سمجھیے، پردے کا مقصد سمجھیے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پردے کی اصل حدوں میں نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے گا، اصل بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی ادھر اتنی بات کافی ہے، کیونکہ یہ سورت کے اینڈ میں بھی آئے گی۔ چلیے، دوسری بات کیا ہے جو اس نے ہم نے اس میں سیکھی، کہ عمل صالح کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ یہ لکھ لیجئے، آپ نے حجاب تو چھوڑیے، نقاب پہننا ہو اور بھائی جان کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، وہ تو دکھائیے، وہ تو بتائیے، یہ سٹائل ایک عورت کا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لٹھ مار آواز ہو، نارمل، بی نارمل۔ کیوں؟ دیکھیں یہاں اگر آپ آیت دیکھیں نا، فیتم الزی واحد ہے، سارے مرد نہیں ایسے ہوتے، کوئی ایک تو ہوگا نا، اس بازار میں، اس شادی میں، اس دعوت میں، اور وہ جو بھابھی بھابھی کہہ کر پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں شادیوں میں، کوئی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ نہیں، لیکن فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس کے دل میں کوئی روگ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ ایک اسپیکر کی میں بات سن رہی تھی انگلش کی، کہتے ہیں کہ میں ایک یوتھ گروپ کو پڑھا رہا تھا، ایک سائڈ پہ بوائز بھی تھے اور دوسری طرف گرلز بھی تھیں، تو میں نے ان کو ایک ایکٹیویٹی دی، کاپی لیجئے، کاغذ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب لکھیے، اور جب لکھ لیں تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ سوال یہ تھا کہ جنت میں جا کر آپ کیا لینا چاہیں گے، بس۔ اور کہتے میں نے گھڑی دے کر ان کو 10-20 سیکنڈ جو بھی دینے تھے دے دیے۔ کہتا ابھی میں نے 2 سیکنڈ نہیں کیے تو سارے لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور سب کا ایک ہی جواب تھا جو آپ کو بھی پتا ہوگا۔ और जब 10 सेकंड गुजर गए थे, वो मैं जो यंग बच्चियां थी उनको कह रहा था लाओ, नहीं नहीं ठहर जाए, थोड़ी देर ठहर जाए, मैं और सोच लूँ. वो भी लिस्ट नहीं तैयार कर रही थी कि हमें जन्नत में क्या चाहिए. तो याद रखिए, मर्द को औरत चाहिए, सीधी सी बात है. अल्लाह ताला ने मर्द के लिए एक ये वीक पॉइंट बनाया है, और जन्नत में एक मर्द को 100 मर्दों जैसी ताकत दी जाएगी, लेकिन ये वो होंगे जो दुनिया में नफ्स पे काबू पाकर जा चुके होंगे. ये नहीं कि हर वक्त हर जगह हर औरत से बेतकल्लुफाना बातें करने वाले. ठीक है, फिर आप देखिए, बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना. ज़रूरतें क्या हैं, ज़रूरत में क्या है? आप 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद जा सकती हैं, सहाबियात जाती थी. आप अपने माँ बाप को मिलने जा सकती हैं, अजवाज जाती थी. औरतें अपनी कज़ाए हाजत के लिए उस दौर में बाहर जाती थी. आप हज और उम्रे के लिए जा सकती हैं, कोई बीमार है उसकी देखभाल को जा सकती हैं. आप पढ़ने के लिए जा सकती हैं, पढ़ाने के लिए जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ रिबेलियस के तौर पे औरत घर से बाहर नहीं जाएगी. मैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देती हूँ, हर साल ही देती हूँ आपको, रट चुकी होगी अगर आप हर साल सुनते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल वालों का भी हक है. देखिए, आपके मेरे घर में हर चीज़ की एक जगह है ना. मतलब मैं चंद लफ्ज़ बोलती हूँ, आप बोलिए वो किधर होना चाहिए. चूल्हा, प्लेटें, ग्लास, चम्मच, गौ तकिए, बेडशीट. आपको पता है ना कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ हो. लेकिन क्या कभी बर्तन किचन से बाहर नहीं आए? आते हैं ना. आपके कपड़े हमेशा अलमारियों में लटके रहते हैं, ये सुबह घर का हाल क्या हुआ होता है जब 4-6 जवान तैयार होके जाते हैं. बस मेरा ख्याल है अक्लमंद लोग समझ गए. कौन कौन समझा? जिस तरह घर में हर चीज़ की एक जगह है, जब ये हम झाड़ पोंछ करते हैं, मासियाँ आती हैं, चीज़ें सीधी कर, ये हम क्या कर रहे होते हैं भला? हर चीज़ को उसकी जगह पे वापस, झाड़ पोंछ, चीज़ें उधर, तकिए उधर, रैप अप करके उसको रखा, उधर रखा, उधर रखा, और जब साफ हो जाए हम कहते हैं घर साफ हो गया. ज़रूरत के लिए बर्तन निकल के बाहर डाइनिंग टेबल पर आए थे, बट बर्तनों की असल जगह किचन थी. इसी तरह से बाकी चीज़ें, औरत की असल जगह, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं इस हॉल की बात करूं, तो मेरा ख्याल है कि इंसारुल्लाह को पता है कि उनकी कहाँ ड्यूटीज़ हैं, उनको कहाँ खड़ा होना है, उन्होंने किधर जाना है ना, सबको पता. जब भी घूमें फिरें वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएं जहाँ आपकी ड्यूटी है. औरत जहाँ भी जाए दुनिया में, घर में से निकले बाहर जाए, बट उसका असल पॉइंट जहाँ वो आकर अपने आप को रिलैक्स फील करेगी, वो घर है. मेरे ख्याल बात समझ आ गई है. मर्द का फिर क्या है ये भी समझ लीजिए. मर्द की असल जगह देखिए, ये भी समझने की है. अर रिजालु कवामुन अलन्निसा, मर्द कवाम है. वजह दो बातें, माल खर्च करते हैं और स्ट्रांग है. मर्द का दायरा कार बाहर है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि मर्द घर से बिल्कुल बेनियास हो जाए. ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है, आगे चलिए. गैर महरमों के लिए ज़ेब व ज़ीनत नहीं करनी. आप कहते हैं हम कब करते हैं उनके लिए, वो तो खुद ही देख लेते हैं. तो आपने उनको दिखाया तो उन्होंने देखा ना. आप दिखाना ना चाहें, यकीन करें कोई आपका नाखून नहीं देख सकता, आपकी आंखें नहीं देख सकता निकाब के अंदर से भी. ये औरत जुरत देती है. फिर कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है. अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए. आगे चलते हैं, ये चीज़ें आगे भी जाएंगी और बात होगी.